يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر. ہاں تم میں کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو لڑائی سے بھی چراتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ تھا. اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر کوئی فضل ہو یعنی کامیابی ہو، مال غنیمت ہو، تو کہتا ہے اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا. یعنی وہ صرف مفادات کا بندہ ہے. ایسے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں. پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا، اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی اور مددگار پیدا کر دے. جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں. الم تر الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکات دو. اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر. کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی. ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا. رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو. اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری وجہ سے ہے. کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اے انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے. سوچیں جو بھی خیر ہم کو ملی ہم کیا سوچتے ہیں؟ کیا واقعی کسی بھی نعمت کے ملنے پر اللہ کا خیال آتا ہے، یا اور لوگ اور چیزیں ذہن میں آتی ہیں، یا کچھ اور لوگ یا کچھ اور اسباب اور فیکٹر ذہن میں آتے ہیں؟ بندہ مومن کا حال کیا ہے؟ جو بھی کوئی نعمت ملے تو اس کے زبان پر کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ. اس کا کریڈٹ اللہ کو دیتا ہے. اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب اور عمل کی بدولت ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو ظلم نہیں کرتا، لیکن بہت سے قصور انسان کے اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی ہر خطا پہ پکڑے تو زمین پہ تو کوئی جانور بھی زندہ نہ رہے. اس لیے مصیبت کے آنے پر کیا سوچنا چاہیے؟ اپنے گناہوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. اس کا علاج اور حل اور وظیفہ کیا ہے؟ کثرت سے استغفار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پابندی سے استغفار پڑھے گا، من لزم الاستغفار، لازم کر لے گا اپنے لیے استغفار کو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنائے گی، ہر غم سے اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے، ہر غم سے نجات کا کوئی ذریعہ پیدا کر دیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے. وکفا باللہ شہیدا، کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ تعالیٰ کا یہ جاننا اور اس کو نبی بنا کر بھیجنا کافی ہے. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، مزید اطاعت رسول کی بات، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی. ایک اور طرح سے سمجھایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو معمولی نہ سمجھو، آپ کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ آپ کی اطاعت کا حکم بھی تو اللہ ہی نے دیا ہے، اور آپ بھی تو اللہ ہی کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کے کلام کو واضح کرتے ہیں، اپنی زبان سے بھی اس کی تبیین کرتے ہیں، اس کو واضح کرتے ہیں، اور اپنے عمل سے کر کے دکھاتے ہیں. پھر آخر کیوں نہ تم آپ کے اس حسنہ کو لو. اور جو منہ موڑ گیا، ومن تولا، کس سے منہ موڑ گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے. تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا، آپ ذمہ دار نہیں ہیں. وہ منہ پر کہتے ہیں ہم اطاعت گزار ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے، یعنی منہ پہ کچھ ہے پیچھے کچھ ہے۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیان ہی پائی جاتی۔ 23 سال میں یہ کتاب مکمل ہوئی، 23 سال تک ایک کتاب جو لکھی جاتی رہے تو 23 سال پہلے معلوم نہیں کیا کہا گیا اور آج کیا کہہ دیا گیا، تو بہت کنٹرڈکشن ہو سکتی تھی اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، کیونکہ اس زمانے میں نہ کوئی پریس تھے نہ ہی باقاعدہ کوئی رجسٹرڈ سے یہ کتابیں تھی جس میں لکھا جاتا اور بار بار پلٹ کے پیچھے سے دیکھا جاتا اور آپ کو پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ اس لیے قرآن کے معنوں کے اندر ہم آہنگی اور قرآن باز اس کا باز کی جو تفسیر کرتا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی کتاب ہے۔ کسی انسان کی طرف سے اگر ایسی کوشش 1400 سال پہلے ہوتی تو یہ اس طرح کی کتاب نہ ہوتی، اور یہ ہر اس شخص کو محسوس ہوگا جو قرآن میں غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا، کیونکہ ظاہر میں ہو سکتا ہے کچھ چیزوں میں آپ کو بظاہر اوپر اوپر سے کنٹرڈکشن نظر آئے، لیکن اس کے لیے ڈیپتھ میں جانا ضروری ہے۔ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں تو اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر لیں۔ یعنی یہاں اصل میں توڑ کیا گیا ہے اس بات کا کہ سنی سنائی باتیں آگے نہیں پہنچانی چاہیے، کیونکہ اس سے معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے، پریشانی عام ہوتی ہے، اور خصوصاً جنگ کے یا ایمرجنسی کے مواقع پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے بتا دے، یعنی خود نہ دیکھا ہو، نہ سمجھا ہو، نہ جانا ہو، کسی نے کہا ٹھیک ہی ہوگا، اسے لیا اور آگے پہنچا دیا۔ اور خاص طور پر ایسی باتیں جس میں کسی کی عزت پر حملہ ہو یا کسی کے بارے میں درست بات نہ ہو، یعنی کسی کے بارے میں خیر کی بات تو اگر آپ آگے پہنچا بھی دیں تو اس کو شاید معاوضہ نہ ہو، لیکن اگر کوئی بات کسی کے مخالفت میں جاتی ہو تو ایسی باتوں کو آگے کرتے وقت سوچ سمجھ کر زبان کھولنی چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اپنے ہی اعمال برباد ہوں۔ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں بعض ایسی تھی کہ چند لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے، کیونکہ شیطان انہی راستوں سے کسی معاشرے میں آتا ہے، انہی راستوں سے مسلمانوں میں پھوٹ ڈلواتا ہے، گھریلو تعلقات بھی بگاڑتا ہے اور قومی سطح پر بھی انتشار پھیلاتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو، البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ، قریب نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے۔ اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ یہ سفارش بذات خود اچھی یا بری چیز نہیں، جس مقصد کے لیے سفارش کی جائے اس کے مطابق اجر ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سوال ہی آتا یا آپ سے کسی چیز کا سوال کیا جاتا تو آپ اپنے پاس جو صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں ان سے فرماتے، تم سفارش کر دو اس کی، اس کا ثواب تمہیں ملے گا، یعنی جو میں دوں گا اس پر اگر تمہاری سفارش شامل ہوگی تو نیکی کے کام میں تمہارا حصہ بھی پڑ جائے گا۔ ایک ترجمہ تو وہ تھا نا جو پیچھے ہم نے پڑھا کہ کچھ لوگ ایسے جو خود بھی بخل کرتے ہیں دوسروں کو بھی بخل کے لیے کہتے ہیں، اور ایک دوسرا ترجمہ کیا ہے، خود بھی اچھے کام کرتے ہیں اور اگر کوئی اور کر رہا ہو تو اس کو انکریج کرتے ہیں، ڈسکریج نہیں کرتے، اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بن جاتے ہیں۔ اس سے معاشرے میں ایک اخوت کی، ہمدردی کی، محبت کی، امن و امان کی فضا وجود میں آتی ہے۔ جب کوئی تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح سلام کا جواب دینا لازم ہے۔ ابتدا کرنے والے کو زیادہ نیکی ملتی ہے جواب دینے والے کے مقابلے میں، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے اس کا دل تکبر سے خالی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو، اور ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی؟ اور وہ کیا ہے، اکشر سلام و بینکم، آپس میں سلام کو خوب رواج دو۔ سر آتے جاتے کو مسکرا کے سلام کرنا اسلامی معاشرے کے اندر ایک محبت اور بھائی چارہ پیدا کرتا ہے، اور السلام علیکم کہنا تو بذات خود ایک دعا بھی ہے کہ تم سلامت رہو، تمہارا مال، جان، ہر چیز سلامت رہے، اور کسی کو بھی اگر سلامتی مل گئی تو اور کیا چاہیے اس کو. لیکن عموماً ہم اس معاملے میں بھی بخل کر جاتے ہیں, ہم انتظار میں رہتے اچھا کوئی دوسرا کر دے. نہیں, جو پہل کرتا ہے وہ بڑا درجہ پا لیتا ہے. بعض وقت یہ دیکھا کہ سلام کرو گے تو جواب دینے میں بھی ہم سستی کرتے ہیں. اچھا بس دل میں کہہ دیا ہے, اب کیا اونچا بول کے سنانا. اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. یہ سلام معمولی بات ہے مگر اس کا بھی لکھا جا رہا ہے کہ کون کیا کرتا ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں, کوئی الہ نہیں. وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں, حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو, حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ, تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں. لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں, اور اگر وہ ہجرت سے باندھ رہے تو جہاں انہیں پاؤ پکڑو اور قتل کرو. اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ, البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنا ہے جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے. اسی طرح وہ منافق بھی مستثنا ہے جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہے, نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے. اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے. لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف سے ناراضگی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی. ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی, مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے. ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو. ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے بھول ہو جائے, خطا ہو جائے. اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دے. لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے. اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا. پھر جو غلام نہ پائے وہ پیدل پر دو مہینے کے روزے رکھے. یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے, یعنی خالی زبان سے توبہ نہیں ہوگی. یہ گناہ ایسا ہے کہ جس پر عملی طور پر بھی کچھ کرنا ہوگا. ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے جو حقوق ہیں ان میں سے سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ اس کی جان کا احترام کرے. اگر ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے تو ایسا کر کے اس نے سب سے بڑا معاشرتی جرم کیا, انسانی حقوق کی سب سے بڑی خلاف ورزی کی. اور اگر وہ ایسی خلاف ورزی کر بیٹھے تو بھی اللہ نے توبہ کا راستہ رکھا ہے, لیکن اس کے لیے شرط ہے جو اس نے طریقہ کار بتایا گیا ہے اس کے مطابق اسے توبہ کرنی ہوگی. تو یاد رکھیے کہ ایک مومن کا قتل اللہ کے نزدیک پوری دنیا کے زوال سے زیادہ ہے. پوری دنیا تباہ ہو جائے اس کے مقابلے میں ایک مومن کا قتل زیادہ بڑا جرم ہے, یہ زیادہ بڑا نقصان ہے. اللہ نے مومنوں کی جان ایک دوسرے پر حرام کر دی ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. یعنی قتل خطا پر بھی توبہ ہے, یعنی بھول چوک پر بھی توبہ کرنی ہوگی, بھول چوک پر بھی کفارہ دینا ہوگا. تو کہاں یہ کہ جان بوجھ کر, اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ زوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل امرئن. ساری دنیا کا فنا ہو جانا اس کے مقابلے میں کم ہے کہ کسی مسلمان کو مارا جائے. وغضب اللہ علیہ, اس پر اللہ کا غضب, ولعنه اور اس کی لعنت و عدلہ عذاب عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، یعنی وہاں بھی کہیں خطا سے کسی مسلمان کو قتل نہ کر بیٹھو، اور جو تمہاری طرف سلام سے پہل کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو۔ اگر تم دنیاوی فائدے چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں، آخر اسی حالت میں تو تم خود بھی اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، یعنی پہلے تم بھی تو مسلمان نہ تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ عمل کے اعتبار سے مسلمانوں کے دو درجے ہیں، ایک وہ لوگ جو فرائض کے دائرے میں بس زندگی بسر کرتے ہیں، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکات دیا، اور صرف اپنے فرائض پورے کیے، ٹھیک ہے، یہ بھی اچھے لوگ ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو قربانی کی سطح پر دین کو اختیار کرتے ہیں، وہ صرف خود اپنے فرائض کا خیال نہیں رکھتے، انہیں اس بات کی بھی فکر ہوتی ہے کہ دوسروں نے بھی فرائض ادا کیے ہیں یا نہیں، وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتے، وہ دوسروں کی خیرخواہی کا بیڑا اٹھاتے ہیں، وہ صرف اپنی ہی پریشانی اور غموں کا شکار نہیں رہتے، وہ دوسروں کے غم بھی لیتے ہیں، وہ صرف اپنی آخرت کا نہیں سوچتے، وہ دوسروں کی آخرت کا بھی سوچتے ہیں، اس لیے وہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ دوسروں کے احساس کو بھی اجاگر کرتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے مطیع فرما بندے بن جائیں، اور اس کے لیے اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال، اپنا قلم، اپنا سب کچھ، جو بھی صلاحیت اللہ نے دی اسے استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر ایسا وقت آ جائے کہ جب جان دینی پڑے تو بھی اس سے گریز نہیں کرتے۔ تو بہرحال جو قربانی کرے گا اس کا اجر اور درجہ بھی بڑا ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ درجات منہ و مغفرت و رحمہ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے درجات ہیں، مغفرت اور رحمت ہے۔ وکان اللہ غفور رحیما، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص جیسے دنیا کے معاملے میں اپنا مقام بنانے کی کوشش کرتا ہے، ہر شخص کتنا کانشیس ہوتا ہے کہ دنیا میں میرے پاس کتنا ہے، فلاں کے پاس کتنا ہو گیا، اس کے مقابلے میں میں کتنا آگے نکل چکا ہوں، مال و دولت میں، عزت میں، اور دنیا کی نعمتیں اکٹھی کرنے میں۔ تو بالکل کبھی کبھی بیٹھ کر آخرت کے لیے بھی سوچا کرے کہ جنت کے لیے یا اس آخرت میں میں نے اپنے لیے کیا مقام تلاش کر رکھا ہے، یا آخرت کے لیے میں اپنا کیا مقام چاہتی ہوں، کیا صرف ایک بنیادی فرائض کو ادا کر کے مسلمان ہونے کا، یا پھر قربانی کر کے صرف دین کو اپنے تک نہیں دوسروں تک لے جانے کا بھی۔ تو وہاں کے درجات کے بارے میں بھی کبھی کبھی سوچا کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ایک درجے سے دوسرا درجہ اتنا بلند ہے جیسے زمین والوں کو ستارے اوپر نظر آتے ہیں۔ دنیا میں اتنی سے نعمت کسی دوسرے بہن بھائی کو زیادہ مل جائے تو ہم پریشان ہونے لگتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا کیوں آ گیا، اس نے قرآن ماڈل کی گاڑی لے لی، میں بھی لوں گی، چاہے قرض اٹھا کر لیں، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کتنے مقابلے ہوتے ہیں۔ اس نے شادی اس طرح کی، میں اس سے زیادہ خرچ کروں گی، اس نے اتنا جہیز کیا، میں اس سے زیادہ دوں گا۔ دنیا میں تو ہم بڑائی چاہنے کے لیے کیسے کیسے مقابلے کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا، اچھا اس نے دین کا اتنا کام کر لیا، میں اس سے بھی آگے نکلوں گی۔ نہیں، اس میں ہم سوچتے نہیں کہ ہم کوئی برے ہیں، ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، ہم بھی تو اپنا نماز روزہ پورا کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے آج روزہ بھی رکھا، نماز بھی پڑھی، سب کچھ ذکر اذکار کیا، سب کچھ کیا، مگر گھر میں آرام سے سو رہے ہیں، اور کچھ آپ جیسے دیوانے ہیں کہ وہ بھاگ دوڑ کر کے رش سے نکال کے یہاں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ قربانی ہے نا، اور پھر کچھ اور ہوں گے کہ جو یہاں سے نکل کر بھی چین نہیں کریں گے، ان کو فکر ہوگی میں کسی اور کو بھی کوئی بات بتا دوں، کسی اور تک بھی پہنچا دوں، خواہ ٹیلی فون سے، یا کوئی کیسٹ دے کے، یا کتاب دے کے، یا کسی طرح جو میں سن کے آئی ہوں کسی اور کو بھی سنا دوں، جو میں نے دیکھا کسی اور کو بھی دکھا دوں۔ تو ہر شخص کی کوشش ہے جتنی بھی ہے اس کے مطابق اس کا اجر ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو اللہ کے فضل کی بات ہوتی ہے نا، فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، تو فضل کی بات ہے نا، فضیلت کی بات. کیوں یہ فضیلت اور کتنی فضیلت؟ جو لوگ اللہ کو ناپ کر نہیں دیتے، اللہ بھی ان کو ناپ کر نہیں دیتا، پھر اجر عظیم کی بات کرتا ہے وہ. جو لوگ اپنے نفس پہ ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے، بڑے مجبور تھے، ماحول ایسا تھا، معاشرہ ایسا تھا، اس لیے غلط کام کرتے رہے. فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے. اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے. اس کو چھوٹی سی مثال سے سمجھیے. تو مثلاً ایک عورت کی شادی ہوتی ہے، لیکن اس کو جو گھر ملتا ہے اس میں وہ ہر لحاظ سے تنگ ہے. ایک تو طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس تنگی کو سہتی رہے، سہتی رہے، مار کھائے اور ہر طرح کی ذلت برداشت کرے. یا پھر ایک دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ جائے. ہر شخص اپنے سوچ کے مطابق ان دو میں سے ایک کو اختیار کرتا ہے. بالکل اسی طرح انسانی معاشرے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک آپ کو اپنے موافق مل جاتا ہے جس میں آپ اچھی طرح اللہ کی اطاعت کر لیتے ہیں، نافرمانی کے موقع کم ہوتے ہیں، فرما برداری کے زیادہ ہوتے ہیں. اور ایک اور معاشرہ ایسا ہے کہ جس میں رہ کے ہر طرف اتنی برائیاں ہیں، اتنی خرابیاں اور گمراہیاں ہیں کہ دین پر عمل کرنا اور دین پر چلنا ناممکنات میں سے ہے. نہ رزق کمانے کے معاملے میں حلال پہ آپ قائم رہ سکتے ہیں، نہ خرچ کے معاملے میں، نہ آپ کی نگاہیں محفوظ ہیں، نہ آپ کے کان محفوظ ہیں، نہ آپ کا کوئی عمل محفوظ ہے. تو ایسے میں انسان صرف اس لیے رہے کہ کیا کریں، ماحول خراب ہے اس لیے ہمیں یہ بھی اور یہ بھی کرنا پڑتا ہے. نہیں، اسلام نے حل کیا دیا؟ ہجرت کا کانسیپٹ دیا کہ تم اگر یہ سمجھو کہ ایک ماحول دین کے لیے غیر موافق ہے، تم اللہ کی اطاعت نہیں وہاں کر سکتے، تو چھوڑو اس جگہ کو، اس طرف جاؤ جہاں کر سکتے ہو. کیونکہ زمین پہ تمہیں اللہ نے کیوں بھیجا؟ اپنی اطاعت کے لیے بھیجا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن اور اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور ہم یہاں رہ کر اللہ کی کوئی عبادت نہ کرے، اس کی اطاعت نہ کرے اور طاغوت کی اطاعت کرتے رہے، یہ اپنی جان پر ظلم کرنا ہے. تو ایسے ہی لوگ جو بے بس ہو کر، یہ جو حالات اور معاشرے اور ماحول کے ہاتھوں بے بس ہو کر اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، تو فرشتے جب ان کی جان نکالنے آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ یہ تم کس حال میں زندہ تھے؟ وہ کہیں گے ہم بڑے کمزور اور مجبور تھے. فرشتے کہیں گے خدا کی زمین وسیع نہ تھی تو اس میں ہجرت کر جاتے. ہاں، عورتیں، بچے اور بوڑھے مرد جو خود سے کوئی ڈیسیزن نہیں لے سکتے، اگر وہ کسی ایسی جگہ پر گر جائیں تو امید ہے اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے گا. لیکن جن لوگوں کے پاس ہمت ہو، طاقت ہو اور پھر وہ جان بوجھ کر حرام پر مطمئن ہو جائے، تو ان کی پوچھ ہے. کہ فطرت جو ہے وہ طبعی طور پر آزاد ہے اور وہ اللہ کی اطاعت میں آزاد ماحول چاہتی ہے. آزاد ماحول سے یعنی ایسا موافق ماحول اس کو چاہیے ہوتا ہے کہ جس میں اس کا ایمان کا درخت خوب پھلے پھولے. کلمۃً طیبۃً کشجرۃً طیبۃ، یعنی ایک بندہ مومن جو ہے وہ ایک درخت کی طرح، جیسے حدیث میں مثال آتی ہے کھجور کے درخت سے تشبیہ دی گئی، کہ اس کو پھلنے پھولنے کے لیے ماحول چاہیے ہوتا ہے. کوئی بھی پودا ماحول کے خلاف آپ کہیں اگا دیں، وہاں وہ پھلے پھولے گا نہیں. مثلا یہاں پر آپ دیکھیں کہ کاشتکاری کے لیے کتنی مشکل ہوتی اور سب چیزیں یہاں نہیں اگتی، سب پودے اور سب پھول نہیں اگتے، کیونکہ ماحول موافق نہیں ہے. تو بالکل اسی طرح ایمان پر چلنا اور ایمان پر قائم رہنا، اس کے لیے بھی آپ کو یا تو ماحول پیدا کرنا، اور اگر آپ پیدا نہیں کر سکتے تو پھر اس جگہ کو چھوڑ کر ایسی کمپنی، ایسی صحبت، ایسے لوگ، ایسا علاقہ، ایسا موقع کہ جہاں آپ اطاعت کر سکیں، اس کی تلاش ضروری ہے. لیکن دنیا کی لذتوں کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرتے رہنا اور بہانہ یہ کر دینا ماحول ہی خراب ہے اس لیے ہم غلط کام کر رہے ہیں، تو یہ قابل قبول نہ ہوگا. وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا. یعنی بظاہر خوف آتا ہے انسان کو اپنا علاقہ، گھر، وطن چھوڑتے ہوئے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. فرمایا مت ڈرو، وہ زمین میں بہت جگہ، پناہ کی بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی وسعت پائے گا. اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے تو راستے ہی میں اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا. اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے. اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر لو، خصوصاً جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ نماز قصر کے بارے میں حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک انعام ہے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے، لہذا اس کے انعام کو قبول کرو۔ اور تقریباً تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن اور خوف دونوں حالتوں کے سفر میں قصر کیا ہے۔ یعنی یہاں پر تو پتہ چلتا ہے کہ جنگ میں قصر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ امن کے سفر میں بھی آپ نے قصر کیا، اگرچہ اس کی پھر مدت اور باقی تفصیلات مختلف ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنے اسلحہ لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاقت میں ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ یک بارگی تم پہ ٹوٹ پڑے۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں مذائقہ نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو، یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ بات یہ ہے کہ اہل ایمان کا بھروسہ اگرچہ سارے کا سارا اللہ پر ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ ہی کا حکم ہے کہ دشمنوں سے اپنے بچاؤ کا ظاہری سامان بھی تیار کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد ظاہری سامان کے اندر سے ہی ہو کے آتی ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر مسلمانوں کے اندر ایک سوچ جو بہت عام ہو گئی ہے کہ کرتے کراتے ہم کچھ نہیں، اور یہ کہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ خود ہی کر دے گا۔ ٹھیک ہے، کرتا اللہ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں یہ حکم دیا کہ تم کوشش کرو۔ لیسا للانسان الا ما سعی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی اقوام جو ایمان نہیں بھی رکھتی لیکن کوشش کے اصول پر عمل کر کے دنیا کو انہوں نے مغلوب کر لیا ہے، مسخر کر لیا ہے اپنے لیے۔ اس کے برعکس ہم مسلمان سستی کا شکار ہیں، کوئی تیاری نہیں کریں گے کسی بھی موقع کے لیے، اور پھر کیا سمجھیں گے، خود ہی ہو جائے گا سب کام۔ گھر میں کیا آپ کا کھانا خود ہی پک جاتا ہے، صفائی بھی خود ہی ہو جاتی ہے، سب کام ہو جاتے ہیں؟ نہیں، آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے اور ساتھ اللہ کی مدد آ جاتی ہے کہ آپ اپنے کاموں کو آسانی سے نبھا جاتے ہیں۔ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ جنگ کا موقع ہے، نماز کا وقت تھا، اسلحہ اٹھا کے رکھو، اور دوسری طرف نماز کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ اس اہم ترین نازک ترین موقع پر بھی نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ کے حقوق بھی اور دنیا کے کام بھی ہیں، اور یہ دونوں ساتھ بھی چل سکتے ہیں اور چلتے ہیں، اور ایٹ ٹائمز بالکل ہی ساتھ ساتھ ہوں گے۔ ورنہ تو آپ دیکھیں نا کہ آپ ہاتھ میں کوئی ایک چھوٹی سی اسٹک اٹھا کے یا پین اٹھا کے نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کو ہاتھ خالی چھوڑنے ہیں، لیکن جنگ کے موقع پر پورا اسلحہ اٹھا کے رکھنا ہے اور ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ اور یہاں کے لیے تو خواتین سے متعلق چھوٹی سی ایک بات کی، جیسے بعض اوقات بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو نماز میں مشکل ہوتی ہے، ان کو چھوڑے تو وہ روتے ہیں، اور اگر ان کو اٹھائیں تو نماز جاتی ہے۔ پر ہمارے دین میں مسلمان عورت کے لیے کیا سہولت رکھی کہ وہ بچے کو اس کے رونے کے وقت میں اٹھا کر بھی نماز پڑھ سکتی ہے؟ یہ ہمارے دین کی وسعت اور سہولت ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں خشوع، قنوت، عاجزی اور پورے کے پورے اللہ کی طرف توجہ اہم ترین ریکوائرمنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جائز ضروریات کو بھی سامنے رکھا، ان کا بھی لحاظ کیا۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اچھا، بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ کے تو بس اٹھا دیتے ہیں مسلمان اور کہتے ہیں نماز ہی اللہ کا ذکر ہے، اور ذکر کون سا؟ نہیں، یہاں کیا ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز ادا کر چکو، پوری کر چکو، تو اس کے بعد اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تو بھی اللہ کو یاد کرتے رہو، کھڑے بیٹھے لیٹے، یعنی چلتے پھرتے، کام کاج کرتے، لیٹ کر، ریسٹ کرتے ہوئے، یعنی ہر حال میں، کیونکہ اللہ کا ذکر اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ نماز در حقیقت ایک ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔ اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔